بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو ڈاٹ sahar.tv.ir. اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ کو بتائیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. اور لیجیے سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا خصوصی پروگرام شہید استقامت. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین اختر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے پہلے آئیے چند خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیں. ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں مسلمانوں کے علاقے کو مسمار کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کا اسٹے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع. اور ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر کانفرنسوں اور سیمیناروں کا سلسلہ جاری. لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں 50,000 مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے ریاستی ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کو ریاست اتراکھنڈ کی ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور جو لوگ 50-60 سال سے آباد ہیں انہیں اس طرح سے ایک دم بے گھر نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے ریاست اتراکھنڈ کی حکومت اور ریلوے سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ ایک ہفتے کے اندر 50,000 لوگوں کو گھر چھوڑنے اور ان کے گھروں پر بلڈوزر کیسے چلا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ مسئلے کا حل بلڈوزر چلانا اور لوگوں کو بھیگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوئی عملی راہ حل تلاش کرنا ہوگا. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ بہت سے پہلو ہیں جن کی جانچ ہونی چاہیے. دوسری جانب ہلدوانی میں ریاستی حکومت اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگ دعائیہ جلسے بھی منعقد کر رہے ہیں. واضح رہے کہ ریاست اتراکھنڈ کی حکومت اور ریلوے کا دعویٰ ہے کہ جس زمین پر ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہ لوگ آباد ہیں وہ ریلوے کی زمین ہے، جبکہ زمین پر آباد لوگوں کا، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کہنا ہے کہ یہ زمین ہماری اور ہم نے نیلامی میں لی ہے۔ ریاستی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف پورے ہندوستان میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ راتوں رات 50,000 لوگوں کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر اسپیشل پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی۔ دوسری جانب عمران خان کے وکیل نے موقع پیش کیا کہ سابق وزیراعظم حملے میں زخمی ہوئے ہیں، ڈاکٹر جیسے ہی اجازت دیں گے وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ وکیل نے عدالت میں استدعا کی کہ عمران خان کی ضمانت منظور کی جائے اور میڈیکل گراؤنڈز پر عدالتی پیشی کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا جائے۔ عدالت نے عمران خان کی 1 دن کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے تفتیش میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ ادھر پاکستانی فوج کے نئے سربراہ جنرل عاصم منیر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اس ملک کے وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع کے درمیان ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور عسکری و دفاعی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں معاشی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے آنے والے ہفتوں میں مالیاتی پیکج ملنے کی امید ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اندرون ملک معاشی بحران اور اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں غیر معمولی کمی کے باعث سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کو اسلام آباد کے لیے ایک بڑا مالیاتی پیکج مختص کرنے پر آمادہ کرنا جنرل عاصم منیر کے دورے کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر غیر ملکی پروازوں کی منسوخی کے باعث سینکڑوں پاکستانی معتمرین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز SV-738 350 پاکستانی عمرہ زائر کو لے کر 3 جنوری کو پاکستان کے لیے روانہ ہونے والی تھی، مگر اچانک اسے منسوخ کر دیا گیا۔ زائرین کے مطابق پاکستان میں موسم کی خرابی کو پرواز منسوخ کیے جانے کی وجہ بتایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ ایئر لائن کے عہدیداروں نے اب تک اس بات کا اعلان نہیں کیا ہے کہ منسوخ شدہ پرواز پاکستان کے لیے کب اور کس وقت روانہ ہوگی۔ زائرین نے پاکستان کے حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں وطن واپس لانے کے لیے ضروری اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ تہران میں مکتب شہید سلیمانی کانفرنس دوسرے دن بھی جاری ہے۔ تہران میں منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس کے مختلف پینلوں اور خصوصی نشستوں میں سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی ایک خصوصی نشست میں سوشل میڈیا اور مغربی ذرائع ابلاغ میں شہید قاسم سلیمانی کو سنسر اور ان کی شبی کو بگاڑنے کی سازشوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس دوران استقامتی محاذ کے کمانڈر شہید سلیمانی کے اخلاق، کردار، ان کی طرز زندگی، انتظامی صلاحیتوں، کمانڈرشپ اور سفارتکاری کے میدان میں کامیاب تجربوں اور ان کی ہمگیر شخصیت کو نہ صرف ایران بلکہ عالم اسلام کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ مکتب شہید سلیمانی بین الاقوامی کانفرنس کا اختتامی سیشن اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زمین کے مدار میں مقامی سیٹلائٹ کی تعیناتی کو ایرانی سائنسدانوں کا شاندار کارنامہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صلاحیت اور توانائی میڈیا سمیت مختلف میدانوں میں دشمن کی پابندیوں کو بے اثر بنا دے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سپریم اسپیس کونسل کے اجلاس میں خلائی صنعت کو ملک کو طاقتور بنانے والی صنعتوں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے مقامی ماہرین کی توانائیوں اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلائی صنعت کے قومی اہداف کی جلد از جلد تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر رئیسی نے خلائی صنعت کو ملک کے لیے ایک عظیم سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میدان میں کام کرنے والوں کی سائنسی اور تحقیقی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس شعبے میں سرمایہ لگانا دنیا میں ایک منافع بخش اقتصادی اور تجارتی سرمایہ کاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ملک کی خلائی صنعت کے 10 سالہ ویژن کی تیاری کے لیے انجام پانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے خلائی میدان میں پائی جانے والی استعداد اور صلاحیتوں کو ایک دوسرے سے منسلک اور ہم آہنگ کر کے خلائی صنعت کی ترقی اور فروغ کا راستہ ہموار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خلائی صنعت میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو پابندیوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کو تنہا کرنے کی کوششوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے سیٹلائٹ لانچ کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، کہا کہ یہ کوشش پوری قوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خلائی صنعت میں پیش رفت اور زمین کے مدار میں مقامی سیٹلائٹوں کی تنصیب کے ذریعے دشمن کی دھمکیوں، پابندیوں، نیز ایران مخالف ٹیلی ویژن چینلوں اور سیٹلائٹ چینلوں کے زہریلے پروپیگنڈے کو بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہونے والی ایک جھڑپ میں 7 داعشی دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ افغان خبر رساں ایجنسی آوا کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ طالبان کے سیکورٹی اہلکاروں نے کابل کے 2 مقامات شہدائے صالحین اور قلعے چے میں داعشی دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر دھاوا بولا، جس کے دوران 7 عناصر گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق اس حملے میں 7 دہشت گرد زخمی بھی بتائے جاتے ہیں، جبکہ متعدد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ادھر صوبے نیمروز میں بھی طالبان اہلکاروں نے 2 داعشیوں کو گرفتار کیا ہے۔ نابلس کے مشرقی مضافات میں صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ خبر رساں اداروں نے بتایا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مشرقی مضافات میں واقع البلاطہ کیمپ پر دھاوا بول دیا اور اس دوران ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ غاصب افواج نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو بھی اس حملے کے دوران زخمی کر دیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حملے کے دوران اور اس کے بعد صہیونی فوجی ایمبولینسوں کو علاقے میں داخل ہونے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے سے روک رہے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے حملے کے موقع پر ڈرون طیارے بھی بلاطہ کیمپ کی فضا میں اڑ کر فلسطینی نوجوانوں پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نابلس کے مضافات میں فلسطینی نوجوانوں نے صہیونی فوجیوں کا جواب دیتے ہوئے ان کے خلاف مسلحانہ کارروائی انجام دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق العیساویہ ٹاؤن میں فلسطینی نوجوانوں نے صہیونی فوجیوں کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق یہ جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ ادھر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں نے صہیونیوں کی ایک بس پر پتھراؤ کیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بنیامین نتنیاہو کے برسر اقتدار آنے کے بعد حالات کی کشیدگی میں اضافے کی توقع کی جا رہی تھی۔ یاد رہے کہ نتنیاہو کی کابینہ نے 29 دسمبر سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ ان کی حکومت کو صہیونی حلقے بھی انتہا پسند ترین اور بدعنوان ترین اتحادی حکومت قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کے حقوق کے سلسلے میں سرگرم انسانی حقوق کی تنظیم میزان فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے سن 2000 سے لے کر 2022 تک 2146 فلسطینی شہریوں کو ڈرون حملوں میں شہید کیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں 380 بچے اور 90 خواتین شامل ہیں۔ میزان فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں نے 350 افراد کو ایسی حالت میں ڈرون سے مارے جانے والے میزائلوں کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ صہیونیوں کے ڈرون حملے میں فلسطینیوں کے 3500 سے زیادہ رہائشی مکانات مسمار ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
گرد و پیش۔ جی ہاں سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، تہران میں شہید جنرل قاسم سلیمانی پر ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا ہے۔ آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع یہی سیمینار ہے، اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، آج تہران میں شہید جنرل قاسم سلیمانی پر جو بین الاقوامی سیمینار انعقاد کیا گیا ہے، سیمینار کا، اس میں آپ بھی بنفس نفیس موجود تھے، تو اس سیمینار کے احوال کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کو بتائیے۔
جی، بہت شکریہ آشم علی صاحب۔ جیسا کہ ہمارے سامعین کے علم میں ہے کہ آج کل مقاومت کے بلاک کے عظیم شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے پروگرامات منعقد ہو رہے ہیں، اور اس عنوان سے البتہ صرف ایران میں نہیں، دنیا بھر میں بالخصوص ریزسٹنس بلاک اور مقاومت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، فلسطین کے ساتھ فلسطین کاز کے لیے کام کرنے والے یا اس سے عقیدت رکھنے والے، دنیا بھر میں اور بالخصوص اسلامی ممالک میں شہید حاج قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کی مناسبت سے مختلف طرح کے پروگرام ہوئے ہیں۔ کہیں پہ ٹاک شوز ہوئے ہیں، کہیں پہ سیمینارز ہوئے ہیں، کہیں پہ تعزیتی مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی کئی طرح کے پروگرام ہوئے، جس میں سب سے بڑا پروگرام یہاں پہ تہران میں تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عوامی اجتماع تھا، اور اس عوامی اجتماع میں خود اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا۔ اسی طرح شاید مختلف شہروں میں مختلف پروگرام ہوتے رہے، لیکن جس پروگرام کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ گزشتہ دن سے پہلا بین الاقوامی اجلاس تھا شہید حاج قاسم سلیمانی کے عنوان سے، اور اس کا عنوان بھی مکتب شہید سلیمانی، یہ انٹرنیشنل موضوع تھا، اور 100 کے قریب مختلف ممالک سے دانشور، علماء، سیاسی شخصیات، ریزسٹنس بلاک سے تعلق رکھنے والے اہم مجاہدین، بالخصوص فلسطین، شام، عراق، لبنان اور یمن، بحرین، ان ممالک سے تعلق رکھنے والے دانشوروں نے اور علماء نے خطاب بھی کیا، اور ایک بڑی تعداد میں مقالات بھی پیش کیے گئے۔ گزشتہ روز کا جو اجلاس تھا، اس کا افتتاح اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کیا، اور اس کے بعد اہم شخصیات نے خطاب کیا۔ اس کے بعد جس طرح کے پروگرام میں پہلے سے طے تھا کہ پورے اس سیشن کو مختلف کمیشنز میں تقسیم کیا گیا، 5 بڑے کمیشن تشکیل دیے گئے تھے، کہ جو ہر کمیشن کے اندر ماہرین نے جنرل قاسم سلیمانی شہید کے بارے میں گفتگو بھی کی، اور ان کی جو اس شعبے سے متعلق، مثلاً ایک بین الاقوامی امور سے متعلق ایک کمیشن تھا، اسی طرح ان کے جو دفاع مقدس کے عنوان سے ان کی جو اچیومنٹس تھیں ان کے عنوان سے تھا، ان کی ایک ذاتی شخصیت کے عنوان سے، ذاتی تقویٰ اور ذاتی جو ان کے اوصاف تھے ان کے عنوان سے تھا، اسی طرح ان کے جو عوامی شخصیت ہونے کے عنوان سے ان کے بارے میں تھا۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ سید علی خامنائی اور ولایت کے موضوع پہ ان کے جو کرائے نمایاں تھے، تو اس طرح مختلف کمیشنز نے وہاں پہ اپنی تجاویز دیں، سفارشات پیش کیں، اور پھر رات کی آخری نشست میں ان تمام کمیشنز کی رپورٹ جو ہے پیش کی گئیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا پروڈکٹیو قسم کا سیشن تھا, اور اس کے اندر جہاں سیمینار کی اس ڈیکورم آپ اس کے کیا کہیں گے, یعنی سیمینار کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جہاں اس کو مکمل طور پہ فالو کیا گیا, وہاں پہ وقتاً فوقتاً اس کے اندر بعض ایسی تقاریر بھی تھیں جہاں آرٹیکلز پیش کیے جا رہے تھے, یہاں پہ مقالات پیش کیے جا رہے تھے, وہاں پہ بعض مجاہدین کی جو جنہوں نے شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ کام کیا ان کی یادیں, ان کے جو آپس میں رابطے تھے اور ان سے وابستہ جو چیزیں تھیں ان کا بھی ذکر رہا. تو اس لحاظ سے ایک بڑا خوبصورت امتزاج تھا کہ جہاں پہ علمی باتیں ہو رہی تھیں وہاں پہ جذباتی ایک تاثر بھی ملتا تھا, وہاں پہ لوگوں کی عقیدت بھی ظاہر ہو رہی تھی کہ لوگ بعض اوقات خود پروگرام کے دوران شہید کی کسی بات پہ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک علمی سیمینار کے ساتھ ساتھ ایک جذباتی تاثر بھی وہاں پہ مسلسل رہا. آج کا جو سیشن تھا, آج کے سیشن میں وزیر خارجہ نے آج کے سیشن سے خطاب کرنا تھا, اور اس کے علاوہ جو اسلامی جمہوری ایران کی اہم علمی شخصیات تھیں جس میں ایران کے سابق وزیر خارجہ منوچہر متقی نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی, اسی طرح یہاں کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے بعض سربراہان بالخصوص سعد اللہ زاری نے خود جنرل قاسم سلیمانی کی جو اسٹریٹجی تھی جس میں وہ معروف تھے کہ مغرب والے انہیں ایک بہت بڑا اسٹریٹجسٹ کہتے تھے, اور اس پہ انہوں نے کئی ٹائمز کے اندر بھی اور مختلف میگزینز میں ان کے اندر جو آج قاسم سلیمانی کی اس مڈل ایسٹ کے بارے میں جو ایک اسٹریٹجی تھی اور اس اسٹریٹجی کی روشنی میں انہوں نے جس طرح رشیا کو شام کے اندر ان کیا اور امریکہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا, تو اس طرح کی وہ جو اسٹریٹجک اچیومنٹ تھیں جنرل قاسم سلیمانی کی وہ بھی بڑی خوبصورت انداز سے پیش کی گئی. بہرحال ایک خوبصورت امتزاج تھا علمی باتوں کا بھی, ٹیکنیکل, فوجی نوعیت کی, اقتصادی نوعیت کی, کہ ایک اسلامی کمانڈر کو کیسا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے اس کانفرنس میں آج قاسم سلیمانی کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور اسی لیے شاید اس کا نام بھی دی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن مارٹائرڈ سلیمانی اسکول آف تھاٹ تھا, اور ان کی اس اسکول آف تھاٹ یعنی اس مکتب کے بارے میں, جو مکتب یعنی آج قاسم سلیمانی کا مکتب وہی توحیدی مکتب ہے, وہی نبوی مکتب ہے, وہی علوی مکتب ہے, وہی امام خمینی والا مکتب ہے. ان کی کوئی اپنی اس مکتب سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو توحید و رسالت و امامت و ولایت سے جو چیزیں سیکھیں اور قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان کی ذمہ داری, ایک مسلمان کمانڈر کی جو ذمہ داری اور جو صلاحیتیں اس میں ہونی چاہیے, ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار بہت ہی پروڈکٹیو رہا.
جی ڈاکٹر راشد صاحب, سیمینار پروڈکٹیو رہا اور آپ کی بات چیت بھی ہمارے سامعین کے لیے پروڈکٹیو رہی ہے. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 15/10/12 جماعت ثانی اور 5 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ جماعت ثانی 643 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مفسر اور ماہر لسانیات, فقیہ اور عالم دین ابو الحسن علی ابن عبد الصمد شافعی نے وفات پائی. وہ مصر کے ایک علاقے سخا میں پیدا ہوئے, اسی لیے سخاوی کے نام سے مشہور ہوئے. وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے شام چلے گئے اور دمشق میں قیام پذیر ہوئے. انہوں نے حدیث, اصول دین اور تجوید میں متعدد کتابیں تحریر کیں, جن میں جواہر اور سفر السعادہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. پانچ جنوری 603 عیسوی کو ایران اور روم کی 24 سالہ جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ روم کے شہنشاہ موریس کے قتل کے سبب شروع ہوئی, جو ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کا دوست تھا. خسرو پرویز اور موریس کے تعلقات دوستی اور خلوص پر استوار تھے. 603 عیسوی میں روم والوں نے موریس کو قتل کر کے فوکس کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، جس کے بعد موریس کے بیٹے نے ایران آ کر خسرو پرویز سے مدد کی درخواست کی۔ خسرو پرویز نے موریس کے خون کا انتقام لینے کے لیے روم پر حملہ کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کئی شہر فتح کر لیے۔ کچھ عرصے کے بعد روم کے بادشاہ نے صلح کے مذاکرات کے لیے خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا، مگر خسرو پرویز نے جو اپنی بے شمار فتوحات سے مغرور ہو گیا تھا صلح کی پیشکش مسترد کر دی، اور یہ جنگ دو عشرے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی، جس میں مختلف نشیب و فراز آئے۔ کبھی خسرو پرویز کو فتح حاصل ہوئی اور کبھی رومیوں کو۔ یہ جنگ 13 ستمبر 627 کو ختم ہوئی۔ پانچ جنوری سن 1691 کو یورپ میں پہلا نوٹ چھپا اور جاری ہوا۔ یہ کاغذ کا نوٹ سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے جاری کیا۔ اس نوٹ کے چھپنے سے پہلے نقد لین دین میں 4 کونوں والے بڑے سکے استعمال ہوتے تھے۔ سویڈن میں چھپنے والے ان پہلے کرنسی نوٹوں میں سے چند نوٹ اب بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک نوٹ اسٹاک ہوم بینک کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پانچ جنوری سن 1928 کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سندھ کے معروف سیاسی خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بمبئی میں اور اعلیٰ تعلیم کیلیفورنیا یونیورسٹی، بریکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی، اور پاکستان واپس آ کر عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ وہ مختلف ادوار حکومت میں وزیر بھی رہے۔ 30 نومبر 1967 کو انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے اور انہوں نے ملک میں پہلے انتخابات کروائے تو مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو پاکستان کے صدر بن گئے۔ 5 جولائی 1977 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ 1977 میں انہیں اپنے دور میں ہونے والے ایک قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو انہیں موت کی سزا سنا دی گئی اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پندرہ دہ سن 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل منصور ستاری ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ وہ سن 1327 ہجری شمسی میں تہران کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے اور ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد کیڈٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا۔ انہوں نے کیڈٹ کالج کے بعد یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن 1980 میں عراق کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج میں واپس آ گئے۔ منصور ستاری نے جنگ کے دوران ایران کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے اپنی لیاقت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور اسی وجہ سے ان کو 1365 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بہرحال منصور ستاری فضائیہ کے کچھ دیگر افسروں کے ساتھ ایک مشن سے واپس آ رہے تھے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور منصور ستاری اور ان کے ساتھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خصوصی پروگرام شہید استقامت۔
سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام شہید استقامت کا آج آخری حصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شہید جنرل قاسم سلیمانی کی زندگی کے آخری ایام پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی، شہید کی جو موت ہے
تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی، طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
تو کانٹا بن کیوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، تو کانٹا بن کیوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا،
پھر آنے وقت کی تم نے کبھی بھی بات نہ مانی، پھر آنے وقت کی تم نے کبھی بھی بات نہ مانی،
اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو، کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو، تیرے ایمان
ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی
سامعین جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کے ایام ہیں۔ وہ انتھک مجاہد جو تقریباً 40 سالوں سے ایران اور خطے میں مسلمانوں کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہا۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تفرقہ انگیز پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کی۔ بہت سے لوگ انہیں ایک طاقتور حکمت عملی کا ماہر یعنی اسٹریٹجسٹ سمجھتے ہیں، ایسا شخص جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا جانتا ہو۔ در حقیقت جنرل حاج قاسم سلیمانی نے اپنے نظریات کو حقیقت پسندانہ طور پر دیکھا اور کفر کے خلاف فتح کے لیے زمین فراہم کی۔ سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا، بعض لوگ آئیڈیالزم کے مقابلے میں حقیقت پسندی کو لاتے ہیں، ان کے نزدیک حقیقت پسندی آئیڈیالزم کے برعکس ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جب ایک فرد، ایک کمیونٹی اور ایک قوم اپنے عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ اپنی امنگوں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور جھکنے سے انکار کر دیتی ہے تو حقیقتیں امنگوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور طے شدہ قانون ہے۔ شہید سلیمانی ایک حقیقت پسند آئیڈیلسٹ تھے، ان کے پاس اپنے اعلیٰ اور بلند نظریات اور اہداف کو آپریشنل منصوبوں میں بدلنے کا فطری ہنر تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہم پڑھتے ہیں، شاید خدا کے فضل سے ایک چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ پر فتح حاصل کر لی۔ سردار سلیمانی نے اس آیت کی عملی تشریح کی۔ کچھ عرصے قبل سے انہیں حکومت، تربیت، روش اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر تھی، تاہم جنرل قاسم سلیمانی نے لبنان کی حزب اللہ، فلسطین کی اسلامی جہاد اور حماس کو مضبوط کر کے صہیونی حکومت کی فوجی طاقت کو چیلنج کیا۔ صہیونی حکومت کے خلاف جنگ کے ماحول میں اس نے وہ حقیقتیں تخلیق کی جن پر وہ خود دل سے یقین رکھتے تھے۔ آج صہیونی حکومت کو درپیش حقیقتوں میں سے ایسے مزاحمتی گروہ موجود ہیں جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور فرض شناس ہیں، جن کی تربیت ایران کے مقدس دفاع کے نظریات سے ہوئی ہے۔ ایک اور حقیقت صہیونی حکومت کے خاتمے کی آواز ہے جو ان دنوں پہلے سے زیادہ سنائی دے رہی ہے۔
سامعین، جنرل قاسم سلیمانی کو اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے اسرائیل کا ڈراؤنا خواب، مشرق وسطی کا سب سے مضبوط جنرل اور ایران کی طاقتور حکمت عملی کا معمار جیسے القابات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ عنوان خطے میں سردار سلیمانی کے نمایاں کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ امریکی فوجی اور سویلین حکام نے بارہا جنرل سلیمانی سے ملاقات کی درخواست کی، لیکن انہوں نے امریکہ کو سرکاری درجہ نہیں دیا، اس لیے انہوں نے امریکیوں کی ملاقات کی تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ شہید سلیمانی نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا ملاقات کے لیے سرکاری خط بغیر پڑھے چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب سردار حاج قاسم سلیمانی نے روس جیسے مختلف ممالک کے اعلیٰ حکام سے کئی ملاقاتیں کیں۔ ان کے مذاکرات کی کامیابیوں کا اثر خطے کی ترقی پر بھی پڑا۔ سردار سلیمانی کا خیال تھا کہ امریکیوں کو مذاکرات سے زیادہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پر ملاقات کی فوٹو سیشن کی ضرورت ہے۔ جنرل سلیمانی کے مطابق امریکی جنگ میں بھی ایماندار نہیں ہوتے اور وہ ان لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں جو محاذ میں ان کے اتحادی ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کئی بار پاکستانی فوج اور عراقی فوج کو دھوکہ دیا۔ سردار شہید سلیمانی کے بقول، جب آپ فوجی معاملات میں امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے تو یقیناً سیاست کے میدان میں بھی امریکیوں پر ذرا سا بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، شہید جنرل قاسم سلیمانی دشمن شناس تھے اور اس کی چالوں سے بھی خوب واقف تھے۔ امریکہ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس ملک کی کثیر الجہتی پالیسی ہے، جب وہ ایک حصے میں ناکام ہوتا ہے تو دوسرے مرحلے میں مخالف کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سردار سلیمانی کا خیال تھا کہ خطے میں امریکہ کے منصوبوں کا واحد جواب فیصلہ سازی میں قاطعیت ہے، اس لیے روسیوں نے اس کی طرف سے امریکیوں کو جو پیغامات پہنچائے وہ ہمیشہ عزم کے ساتھ تھے۔ جب ٹرمپ نے ایران کو دھمکیاں دینا شروع کی تو 2018 میں اپنی ایک تقریر میں شہید جنرل قاسم سلیمانی نے خطے کے ممالک میں امریکہ کی ذلت آمیز موجودگی کے ریکارڈ کا یوں خلاصہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کو افغانستان، عراق اور یمن کی یاد دلائی۔ دراصل اس تقریر میں انہوں نے اپنی امریکہ دشمنی کی وجوہات بیان کی تھی۔ سردار شہید نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس قوم کی سپاہی کے طور پر میں تمہیں جواب دیتا ہوں، کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی؟ تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، تم اپنے فوجی کمانڈروں، امریکی سیاستدانوں، امریکی سیکیورٹی اداروں کے سربراہان سے پوچھو، نیز سی آئی اے اور کے جی بی سے استفسار کرو تاکہ جاہلانہ الفاظ نہ بولیں۔ تم ان 20 سالوں میں کیا کر سکتے تھے جو تم نے نہیں کیا؟
سامن، جنرل قاسم سلیمانی نے افغانستان پر امریکی حملے کے بارے میں کہا، آپ 110,000 فوجیوں اور ہزاروں ٹینکوں اور عملے کے کیریئر اور جدید فوجی سہولیات کے ساتھ ایک چھوٹی تنظیم طالبان کے پاس ہے جس کے پاس صرف بنیادی ہتھیار تھے۔ آپ نے افغانستان پر حملہ کیا، آپ نے کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ آپ نے شادیوں کو ماتم میں تبدیل کر دیا، آپ نے دیہاتوں کو زمیں بوس کر دیا، آپ کے ہاتھوں مرنے والوں میں سے 60% سے زیادہ اس ملک کے عام لوگ تھے۔ حاج قاسم امریکیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ نے کہا جو ہمارے ساتھ نہیں وہ دہشت گردی کے ساتھ ہے، آپ نے جو کیا غلط کیا۔ کیا آج آپ طالبان سے امن اور مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ آپ نے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں سے امن مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا؟ آپ نے اس تنظیم یعنی طالبان کا کیا بگاڑ لیا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟
سامعین، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی 3ویں برسی کا خصوصی پروگرام شہید استقامت آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامن، برسوں سے ملکی سلامتی کی رپورٹوں میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خطرے اور ان کو شہید کرنے کے امریکیوں اور سینی حکومت کے منصوبوں سے خبردار کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک خبر پر خود قاسم سلیمانی نے لکھا تھا، خدا مجھے اپنے مذہب کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں شہادت عطا کرے۔ جب ہم شہید سلیمانی کے مکتب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خطرہ مول لینا۔ جس لمحے سے مقدس دفاعی محاذوں میں داخل ہوئے، آپ نے ایک فرنٹ لائن جنگجو کی طرح کئی بار موت کا سامنا کیا۔ مقدس دفاع کے برسوں دوران ایم کیو تنظیم کے ارکان، جو ایران میں منافقین کے طور پر جانے جاتے تھے، صدام اور عراقی باسی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کی سرگرمیوں میں سے ایک ایرانی عوام کے خلاف ریڈیو پروگرام تیار کرنا اور نشر کرنا تھا۔ اس ریڈیو کے میزبانوں کی طرف سے سردار حاج قاسم سلیمانی کی ہمیشہ توہین کی جاتی اور انہیں دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ 1981 میں جب وہ القدس آپریشن میں زخمی ہوئے اور ہسپتال میں داخل ہوئے تو اس بدنام زمانہ تنظیم کے ارکان نے انہیں ہسپتال میں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ مزاحمت کے محور کی تشکیل اور اس میں سردار سلیمانی کے مرکزی کردار کی وجہ سے سردار کو مزید خطرات اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر فروری 2007 میں حاج قاسم سلیمانی نے ملٹری یونٹ کے بانی اور لبنان کے حزب اللہ کے اہم جہادی عماد مغنیہ سے ملاقات کی۔ عمارت سے نکلتے وقت سردار سلیمانی ایک دروازے سے اور عماد مغنیہ دوسرے دروازے سے نکلے۔ جانے کے بعد عماد مغنیہ دمشق میں سینی حکومت کے بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کو اس آپریشن میں شہید کرنے کا منصوبہ تھا۔
سامعین، صہیونی حکومت اور امریکیوں نے کئی بار لبنان، شام اور عراق میں جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے اوپر سے امریکی ڈرون مسلسل پرواز کرتے۔ امریکی داعش دہشت گردوں کو اطلاع دے کر حاج قاسم کے مقام کی نشاندہی کرتے اور کئی بار انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک بار شام کے حلب شہر کے گاؤں میں انہوں نے آپ پر سیدھا فائر کیا، ایک اور بار حلب کے جنوب میں ان کی گاڑی پر گولہ باری کی گئی، ایک اور جگہ انہیں سنائپر فائر سے نشانہ بنایا گیا۔ ہوما کے شمال میں ایک تکفیری خودکش بمبار نے حاج قاسم کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، اور ابو کمال میں داعش کے ایک سنائپر نے آپ کو نشانہ بنایا لیکن اس کا تیر خطا ہو گیا اور گولی دیوار سے جا لگی اور بلاک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے حاج قاسم کے چہرے اور آنکھوں پر گرے۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ آپ کی شہادت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی مرضی تھی کہ حج قاسم کسی عام دہشت گرد کے ہاتھوں نہیں بلکہ انتہائی شیطانی لوگوں یعنی اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم سے شہید ہوں۔ حج قاسم کا جہاد عظیم تھا، ان کی شہادت بھی عظیم تھی۔
دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھل گلستان پہ آتش کینہ تیری، بن کے گری برق غم۔ چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی توق گرا بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
سامعین، قرآن اور اسلام کی انسانیت پسند تعلیمات میں شہید اور شہادت کو ایک خاص مان و مقام حاصل ہے۔ شہادت ایک ثقافت ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے۔ شہید سے مراد وہ فرد ہے جو خدا کی خاطر اپنا سب کچھ ترک کر دے، جو ایثار و قربانی کے عروج پر ہو۔ شہید قاسم سلیمانی کہا کرتے تھے، آج اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ جس کے قول و فعل سے، اس کے اخلاق سے شہید کی خوشبو آتی ہو تو جان لیجئے کہ وہ شہید ہوگا۔ آپ نے اپنی وصیت کے ایک حصے میں لکھا، اے خدا، میرے پیارے رب، میرے خالق، میرے محبوب، میں نے تجھ سے ہمیشہ کہا کہ میرے پورے وجود کو اپنی محبت سے بھر دے، مجھے اپنے عشق میں جلا دے۔ میں نے تجھے کئی بار دیکھا اور محسوس کیا کہ میں تجھ سے الگ نہیں رہ سکتا، بس اب کافی ہے، مجھے قبول کر لے، لیکن جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ شہید قاسم سلیمانی آخری بار شام گئے تو کمانڈر حزب معمول آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اس بار معمول کے برعکس آپ نے ان سے فوجی امور کے بجائے صرف گپ شپ کی، کوئی نئے فوجی احکامات نہیں دیے۔ وہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملنے لبنان گئے۔ سید حسن نصر اللہ نے ان سے کہا کہ امریکی میڈیا نے آپ پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے قتل کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ حاج قاسم ہنس پڑے، وہ رات کو شام واپس آ گئے۔ جمعرات کی رات دیر گئے وہ عراق جانے کے لیے دمشق کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے۔ آپ کے دوستوں کا اصرار تھا کہ وہ عراق کے غیر مستحکم حالات کی وجہ سے اس ملک میں نہ جائیں، لیکن آپ نے سید حسن نصر اللہ سے کہا، مجھے خود بغداد جانا ہے۔ حاج قاسم کو عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک اہم پیغام دینا تھا۔ آدھی رات کو طیارے نے دمشق سے بغداد کے لیے اڑان بھری۔ حاج قاسم کا طیارہ بغداد کے ہوائی اڈے پر اترا۔ ابو مہدی المہندس ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ دو کاروں کے ساتھ ہوائی اڈے سے نکلے اور کچھ ہی لمحوں بعد دونوں کاریں بیک وقت امریکی افواج کے ڈرونز کے میزائل حملے کا نشانہ بنی۔
سامعین، یہ واقعہ شب جمعہ 3 جنوری کی نصف شب 1:20 پر پیش آیا۔ سب سے پہلے میڈیا نے IRGC کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل حاج قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے نائب کمانڈر ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بارے میں غیر سرکاری خبر شائع کی۔ عراقی حشد الشعبی نے 1 گھنٹے بعد امریکی وزارت دفاع کے باضابطہ اعلان کے تناظر میں اعلان کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ بعد میں کہا گیا کہ اس بزدلانہ حملے میں خطے کے بعض چھوٹے ممالک کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آلات، نیز صہیونی حکومت اور امریکہ کی نجی ملٹری کمپنی بلیک واٹر ملوث ہے۔ شام کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کا ایک دوست وہاں گیا جہاں حاج قاسم سلیمانی دمشق روانہ ہونے سے پہلے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسے میز پر آپ کی ایک تحریر ملی جس میں یہ عبارت درج تھی، اے خدا مجھے قبول فرما، اے خدا مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ وہی جمال جس نے موسیٰ کو کھڑے ہونے اور سانس لینے تک کے قابل نہیں چھوڑا. اور الحمدللہ رب العالمین مزید دو بار آپ نے یہ جملہ لکھا، اے اللہ مجھے پاکیزہ قبول فرما، اور ہر ایک کے نیچے دستخط کیے، گویا وہ اپنی شناخت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. اس تحریری نسخے کو دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ سفر حاج قاسم کا الوداعی سفر تھا.
سامعین، لاکھوں ایرانی اور عراقی عوام نے شہید کمانڈر حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان شہدا کی تدفین میں شرکت کی. آیت اللہ العظمیٰ خامنے نے ان کی شہادت کے ایام کو یوم اللہ کا نام دیا. آپ نے کہا، یہ خدا کا دن ہے، وہ دن جب لوگ واقعات میں خدا کی قدرت کا ہاتھ دیکھتے ہیں. اس دن جب ایران سمیت عراق اور بعض دوسرے ممالک میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، قص فورس کے سپہ سالار کے خون کا حساب مانگ رہے تھے. یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک ہے. جو کچھ ہوا اس میں خدا کی قدرت کے ہاتھ کے علاوہ کسی اور عامل کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس دن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائلوں نے امریکی اڈے عین الاسد کو تباہ کر دیا، وہ دن بھی خدا کے ایام میں سے ایک ہے. اس حملے نے ثابت کیا کہ وہ طاقت رکھتا ہے. اس کے پاس دنیا کی کسی متکبر طاقت کو اس طرح تھپڑ مارنے کی طاقت ہے. یہ خدائی طاقت کا جلوہ ہے، اس لیے یہ دن خدا کے دنوں میں سے ایک ہے. دن گزر جاتے ہیں لیکن خدا کی راہ پر چلنے والی قوموں کا کردار دائمی اور لافانی ہوتا ہے. حاج قاسم، ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو 3 سال بیت گئے، لیکن اس جنرل کا نام اور اس نے جو جہاد کیا وہ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے چاہنے والوں کے دل و دماغ میں زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا.
سامعین، اسی کے ساتھ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
سالار تم ہم تیرے سپاہی،
لبیک لہبر علی خامنائی، سر پیامی تیرے فدائی، لبیک لہبر علی خامنائی،
لبیک
صدا پہ حاضر رہیں گے، وعدہ ہے تیرے ناصر رہیں گے، کرتے رہیں گے تجھ سے وفائی،
لبیک رہبر علی خامنائی، سر پیامی تیرے فدائی، لبیک رہبر علی خامنائی،
لبیک
کی عطا ہے یہ رہنمائی،
لبیک رہبر علی خامنائی، سر پیامی تیرے فدائی، لبیک رہبر علی خامنائی،
لبیک
سر پیامی تیرے فدائی، لبیک رہبر علی خامنائی.
سلا میں حق کے تم ترجمہ ہو، دین محمد کے پاس باں ہو، اسلام حق کے تم ترجمہ ہو، دین محمد کے پاس باں ہو، تم ہو غدیری تم کر بلائی، لبیک رہبر علی خام نائی، رہبر علی خامنائی، سر پیامی تیرے فدائی، لبیک رہبر علی خامنائی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، ملکی روز افزوں بڑھتی طاقت، شہیدوں کی مرہون منت، ایڈمرل سیاری۔ روزنامہ العرب، متحدہ عرب امارات اور شام تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روزنامہ گارڈین، میکیف کا میزائل حملہ، ہمارے فوجیوں کی جانب سے موبائل کے استعمال کی وجہ سے ہوا ماسکو کا الزام۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، انقلاب اسلامی، تعلیم یافتہ خواتین کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا باعث، مغرب نے خواتین پر ظلم کیا، قائد انقلاب۔ گزشتہ روز ثقافتی، علمی اور سماجی میدانوں میں سرگرم خواتین نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام مردوں کے غلبے والا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ انسانیت سے اوپر ہوتا ہے، انسانوں کی انسانیت کو سرمایہ کی خدمت میں صرف کیا جاتا ہے، جو انسان زیادہ سرمایہ حاصل کرے، زیادہ سرمایہ جمع کرے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی طرح کہا کہ مغربی سرمایہ داری میں معاشی، تجارتی اور اسی طرح کے امور کے بڑے عہدے مردوں کے پاس ہوتے تھے، بنابر سرمایہ دارانہ نظام میں مرد کو عورت پر ترجیح حاصل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ بہت سے مغربی ملکوں میں اس وقت بھی ایک ہی کام کے لیے خواتین کی تنخواہ مردوں کی نسبت کم ہے، یہ استحصال ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں عورت کی آزادی کا مسئلہ اٹھانے کے بہانے عورتوں کو گھر سے باہر کھینچ لیا گیا اور انہیں کارخانے میں لا کر انتہائی کم اجرت پر کام کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب والوں کی حد درجے کی بے غیرتی یہ ہے کہ وہ جنسی مقاصد کے لیے عورتوں کی جنسی بردہ فروشی اور ان کی جنسی تجارت کرنے کے باوجود خواتین کے حقوق کی علمبرداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ القدس العربی، اسرائیلی وزیر کی طرف سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی، 50 سفیروں نے سیکیورٹی کونسل کے سربراہ سے ملاقات کی۔ 50 نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے بدھ کو سلامتی کونسل کے موجودہ سربراہ اور جاپان کے مندوب سے ملاقات کر کے اسرائیل کے سیکیورٹی کے وزیر ایتمار بن غفیر کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی مذمت کی، اور انہوں نے اسرائیلی وزیر کے اس خطرناک اقدام پر تبادلہ خیال کے لیے جمعہ رات کی شام سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا۔ اس وفد میں فلسطین، الجزائر اور قطر کے علاوہ بہت سے اسلامی اور عرب ملکوں، نوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کے سفرا شامل تھے۔ سلامتی کونسل کے سربراہ نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے موضوع کی اہمیت پر زور دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطین کے مندوب نے کہا کہ یہ تمام سفرا اسرائیل کے بن غفیر جیسے شدت پسند وزراء پر لگام کسے جانے کے سلسلے میں متحد موقف رکھتے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ امر اجالا۔ ہلدوانی 5000 گھروں کو توڑنے کے معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت آج۔ کانگریسی رہنماؤں نے دہلی میں ڈالا ڈیرا۔ کشمیر عظمیٰ، شہری ہلاکتوں کے خلاف پونچھ اور منڈی قصبے احتجاجی طور پر بند رہے، ضلع میں کرفیو جیسی صورتحال۔ اروسنامہ نوائے وقت، ملک بھر کے مدارس اسلامی تعلیمات کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں وزیر اعظم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ اروسنامہ جنگ، سعودی عرب سے امداد اسی ماہ، چین سے قرضہ مؤخر ہونے والا ہے، ڈیفالٹ نہیں ہوں گے وزیر خزانہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان تحریک انصاف کا معیشت پر جاری وائٹ پیپر مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر جھوٹ کا پلندہ، گمراہ کن، بے بنیاد اور معاشی حقائق کے برعکس ہے، معاشی استحکام کے راستے پر گامزن ہیں، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ڈیفالٹ کی گردان اب بند ہونی چاہیے، مہنگائی کو روکنا حکومت کا اولین ایجنڈا ہے، لیکن اس میں بتدریج کمی ہوگی، آئی ایم ایف پروگرام مکمل کریں گے۔ سعودی عرب اسی ماہ مالی امداد فراہم کرے گا، چین سے بھی قرضہ مؤخر ہونے والا ہے۔ 30 جون 2023 تک ملک کو معاشی لحاظ سے بہتر سطح پر لے آئیں گے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر پوزیشن پر ہوں گے، ہم سرکاری اداروں کی نجکاری کریں گے۔ موجودہ معاشی صورتحال اس حکومت کے 8 ماہ کے اقدامات کا نتیجہ نہیں۔ قومی آواز، مسلمانوں کے خلاف ہو رہے فیصلے، خلدوانی میں تجاوزات ہٹانے کے حکم پر اے ایم یو طلباء کا شدید مظاہرہ۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ہزاروں مکانات خالی کرنے سے متعلق اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ریلوے نے نوٹس جاری کر کے 7 جنوری تک بمبھول پورا اور غفور بستی جیسے علاقوں کے لوگوں کو گھر خالی کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ بلڈوزر سے انہدامی کارروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اب اس کارروائی کے خلاف کئی مقامات پر آوازیں اٹھنے لگی ہیں، جہاں ایک طرف کئی سیاسی پارٹیوں نے اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، وہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے بھی شدید احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ ہلدوانی میں تجاوزات ہٹائے جانے کے حکم پر بدھ کے روز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلباء نے ہاتھوں میں پوسٹر لے کر ایک مارچ نکالا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جس طرح حکومت کام کر رہی ہے اسے اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ اس مارچ کے دوران طلباء لیڈر عارف تیاگی نے کہا کہ یہ مظاہرہ نہیں بلکہ درد کی آواز ہے۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران کے ہائپر سونک میزائل سے امریکہ کے ہتھیاروں کی دکان بند ہو جائے گی، جنرل حاجی زادہ۔ وائی جے سی، مسجد الاقصی کی بے حرمتی، اردن کے اراکین پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفیر کے اخراج کا مطالبہ کیا۔ سانہ نیوز ایجنسی، امریکی غاصب فوجی نے شام کے تیل اور گیہوں کے 60 ٹرک اور ٹینکر چرا لیے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایرانی عہدیدار نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تفصیلات، مذاکرات کے آغاز پر آمادگی۔ پارلیمانی امور میں صدر ایران کے معاون سید محمد حسینی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے ایک گفتگو میں بتایا ہے کہ برازیل کے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں مختلف ملکوں کے وفود سے ملاقات کا اچھا موقع ملا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں مختلف عہدیداروں سے بات چیت کی، جرمنی کے صدر سے لے کر ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقاتوں میں اہم نکات پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کولمبیا، کیوبا، چلی اور بولیویا کے وفود سے بھی ملاقات ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعاون پر زور دیا۔ تاہم اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور صرف سلام دعا اور ایک دو نکات پر بات چیت پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ سید محمد حسینی نے کہا کہ ہماری گفتگو کا اصل موضوع یہ تھا کہ عراقی ثالثی سے جو بات چیت شروع ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ المیادین، سنا کو جنگ کا انتظار، تیاری پوری، مہدی المشات۔ یمن میں اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے زور دیا ہے کہ سعودی جارحیت کا مقابلہ اور فوجی لحاظ سے مضبوط ہونا سنا کی ترجیحات میں بدستور شامل ہے۔ تائز کے دورے کے دوران مہدی المشاط نے امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جارحیت کے سامنے تائز کے عوام کی استقامت کی تعریف کی۔ انہوں نے سعودی جارحیت کے سامنے آمادہ رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیدار اور پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ ہمارے لحاظ سے جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام دریچے۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام دریچے۔
دریچے، آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، سوشل نیٹ ورکس یا سوشل میڈیا نے آج مخاطبین کے ذہنوں اور دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ وہ میڈیا ہے جو معاشروں کے سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی ڈھانچے کو متاثر کر رہا ہے۔ ورچوئل سوشل نیٹ ورکس یا سوشل میڈیا گزشتہ چند دہائیوں کے دوران انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کی ترقی کے عمل کی پیداوار ہیں۔ یہ سوشل نیٹ ورک 1991 سے ٹیکنالوجی کے میدان میں داخل ہوا۔ البتہ پہلے 10 برسوں کے دوران ان کا سماجی استعمال کم تھا، لیکن 2000 کے بعد جب ان کی ایک نئی نسل یا ورژن حرکت میں آئی تو اس نے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو تیزی سے اپنی طرف راغب کیا۔ ان نیٹ ورکس نے ایک طرف شہریوں کے درمیان رابطے میں اضافہ کیا ہے، تو دوسری طرف سوشل میڈیا نے بہت سے سماجی اور سیکورٹی کے مسائل پیدا کیے ہیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم دنیا میں کچھ نمایاں اور مقبول سوشل میڈیا سے متعلق معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، حالیہ برسوں میں معلومات کو تیزی سے اور سرحدوں سے ماورا شیئر کرنے میں سوشل میڈیا کا بہت ہی اہم کردار ہے، اور یہی وجہ سوشل نیٹ ورکس کی طرف صارفین کے بڑھتے ہوئے رجحان کا سبب بنی ہے۔ سوشل نیٹ ورکس میں انٹرٹینمنٹ اور انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنا ان نیٹ ورکس کے فوری استعمال کی اہم وجہ ہے۔ صارفین سوشل نیٹ ورکس پر معلومات، تصاویر، سافٹ ویئر وغیرہ کو شیئر کرتے ہیں، اور اشتہاری کمپنیاں اپنی مصنوعات کی تشہیر کر کے پیسہ کماتی ہیں۔ سوشل نیٹ ورکس میں تمام صارفین بظاہر ایک ہی سطح پر ہیں، اور اس ٹول کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کے ذریعے سیاسی اور جغرافیائی حدود سے قطع نظر وسیع انسانی رابطے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ سوشل نیٹ ورک لوگوں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ خطرناک بھی ہیں۔ ان سوشل نیٹ ورکس کے بہت سے فیچرز جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل پلس وغیرہ نے دنیا کی معلوماتی خدمات کے لیے غیر معمولی اور سازگار مواقع پیدا کیے ہیں۔ ان خصوصیات کو اس قدر مطلوبہ اور منصوبہ بند طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ سوشل نیٹ ورکس کے صارفین اسے اپنے لیے ایک نعمت تصور کرتے ہیں۔ فیس بک، انٹرنیٹ پر سب سے مقبول سوشل نیٹ ورک ہے جو فروری 2004 میں قائم ہوا تھا۔ فیس بک کے مطابق اس سوشل نیٹ ورک کو بنانے کا مقصد دنیا کو مزید کھلا اور مربوط بنانا ہے۔ فیس بک میٹا کمپنی کی طرف سے تازہ ترین بیان یہ ہے کہ لوگ اس سوشل نیٹ ورک کو دوستوں اور خاندان کے ساتھ رابطے میں رکھنے اور دنیا میں ہونے والی ہر چیز کو دریافت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج یہ بات ناقابل تردید ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ویب سائٹس، نیوز اور انفارمیشن کمپنیوں کی خدمت میں ہیں۔ اگرچہ ان سائٹس کی رکنیت مفت ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی مفت نہیں ہے، اور ان سائٹس کی الیکٹرانک سروسز کے بظاہر مفت استعمال کے بدلے لوگ اپنی زندگی کے بیشتر راز آسانی سے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے کہا، فیس بک اب تک کا بنایا گیا سب سے نفرت انگیز جاسوسی ٹول ہے۔ جو کوئی بھی اپنے دوستوں کے نام اور پروفائلز فیس بک سوشل نیٹ ورک میں شامل کرتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ امریکی انٹیلیجنس کی مفت خدمت کر رہا ہے۔ ان کے مطابق فیس بک لوگوں کے ناموں اور ریکارڈز کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جسے صارفین رضاکارانہ اور غیر دانستہ طور پر اس سوشل نیٹ ورک کو فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس ٹول کا امریکی سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ فیس بک پر خفیہ معلومات تک ان معلوماتی آلات کی رسائی نے سوشل میڈیا کو اقوام کے خلاف ایک خطرناک آلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ 27 اگست 2013 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں فیس بک نے اعلان کیا تھا کہ اس نے مختلف حکومتوں کی درخواست پر اپنے صارفین کی معلومات حکومتوں کو فراہم کی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف 2013 کی پہلے شش ماہی میں مختلف حکومتوں نے اس سوشل نیٹ ورک کے 38,000 سے زائد صارفین کی معلومات تک رسائی کی درخواست کی تھیں، اور ان میں 80% کیسز میں درخواستیں قبول کی گئیں۔ دنیا کے 74 سے زائد ممالک میں فیس بک سے ایسی درخواستیں آ چکی ہیں، اور نصف سے زیادہ درخواستیں امریکی حکومت کی طرف سے تھیں۔ فیس بک نے دسمبر 2013 میں ایک رپورٹ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس کے پاس صارف کی پوسٹس کے مسودوں کو جو ٹائپ کیے جاتے ہیں انہیں محفوظ کرنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، چاہے وہ اسے شائع نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ فیس بک بغیر اشاعت والے مواد اور خیالات کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ واٹس ایپ اسمارٹ فونز کے لیے ایک فوری پیغام رسانی والی ایپ ہے۔ یہ واٹس ایپ پروگرام واٹس ایپ لمیٹڈ نے بنایا تھا، اور آخر کار میٹا پلیٹ فارمز سابقہ فیس بک نے اسے خرید لیا تھا۔ 2021 کے اوائل میں تقریباً 2 بلین صارفین کے لیے واٹس ایپ نے ایک غیر معمولی پیغام بھیجا، جس سے صارفین ایک شدید الجھن اور حیرانی میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس پیغام میں واٹس ایپ نے اعلان کیا کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال جاری رکھنے کے لیے صارفین کو نئے قوانین سے اتفاق کرنا ہوگا، اور نئے قوانین کے مطابق واٹس ایپ اپنے صارفین کا ڈیٹا فیس بک کو فراہم کر سکے گا۔ واٹس ایپ نے آخر کار اعلان کیا کہ کوئی بھی صارف جو نئے قوانین سے اتفاق نہیں کرتا ہے، وہ واٹس ایپ پروگرام استعمال نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کی وجہ سے نہ صرف واٹس ایپ کے خلاف بلکہ خود فیس بک کے خلاف بھی کافی تنقید ہوئی، جو ایک اور ذیلی کمپنی انسٹاگرام کی بھی مالک ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ واٹس ایپ نے اپنے آغاز سے ہی ہمیشہ اپنے صارفین کی رازداری کے تحفظ کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام میسنجر کے مالک پاول ڈوروف کا بھی کہنا تھا کہ واٹس ایپ میں بہت سے پروٹیکشن ہولز ہیں، اور یہ ایک محفوظ میسنجر نہیں ہے، اور ہیکرز صرف ایک ویڈیو یا فون کال کے ذریعے واٹس ایپ صارفین کے فونز کی تمام معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ گوگل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک فعال اور معروف امریکی کمپنی ہے، جس میں انٹرنیٹ سرچ، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر شامل ہیں۔ اس کمپنی کی بنیاد لیری پیج اور سرجی برن نے رکھی تھی۔ یہ دونوں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے اور گوگل مین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آج دنیا میں زیادہ تر لوگ اس اسمارٹ سرچ انجن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں صارفین کی پرائیویسی کا احترام کیا جاتا ہے؟ اگرچہ گوگل نے اینڈرائڈ کے تازہ ترین ورژن میں صارف کی پرائیویسی پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، لیکن شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے ماضی میں اس آپریٹنگ سسٹم کے صارفین کے لیے لوکیشن چھپانا مشکل بنا دیا تھا۔ درحقیقت اینڈرائڈ ڈیوائسز کا لوکیشن آپشن آف ہونے پر بھی اس کمپنی نے صارفین کے لوکیشن سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس ڈیٹا کو استعمال کیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ گوگل کے انجینئرز اور ایگزیکٹیوز کی ایک بڑی تعداد اس مسئلے سے آگاہ تھی۔ امریکی ریاست ایریزونا میں واقع اٹارنی جنرل اے جی نامی کمپنی نے گوگل پر اینڈرائڈ ڈیوائسز کی لوکیشن کو دھوکہ دہی سے استعمال کرنے پر مقدمہ دائر کیا۔ اے جی کمپنی نے بتایا کہ گوگل نے اپنے صارفین کے آلات کے لوکیشن کو اس وقت اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جب صارف نے اپنی لوکیشن کو بند کر دیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.